جمعہ 27 مارچ کے سیروین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام. یمن میں سعودی فوجی کارروائی میں شامل ہونے کا اعلان کرنے والے پاکستان کا موقف اچانک تبدیل. وفد کی روانگی میں تاخیر کے بعد وزیر دفاع نے کہا،
ہم کسی کانفلکٹ کو ہوا نہیں دینا چاہتے جس کے اثرات مسلم امہ پہ تفرقے کی صورت میں پھیلے، اس کی فالٹ لائنز پاکستان میں بھی موجود ہیں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کی علاقائی سالمیت کو خطرے کی صورت میں اس کے دفاع کا وعدہ کیا ہے، تاہم وہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بن رہا. آج قومی اسمبلی کے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں کسی بھی فوجی اقدام سے قبل پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے گا. خواجہ آصف نے کہا،
ہم نے ان کو آفر کی کہ ہم آ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی، تاکہ سچویشن جو ہے وہ آ کے ہم خود بھی اسیس کر لیں گے. ہم بالکل کسی ایسے کانفلکٹ کو ہوا نہیں دینا چاہتے جس کے اثرات جو ہے وہ مسلم امہ پہ تفرقے کی صورت میں پھیلے. خدا نخواستہ اگر سعودی عربیہ کی سالمیت کو یا ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو خطرہ ہوا تو پاکستان جو ہے ہر حالت میں اس کو ڈیفینڈ کرے گا، اور یہ ہم نے کنوے کر دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور کوئی بھی فیصلے اگر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ایوان جو ہے وہ اس کے اعتماد سے فیصلے ہوں گے، اس سے بالا اس سے ماورا نہیں ہوں گے.
دوسری جانب یمن میں دوسری رات بھی سعودی اتحادی فورسز کی جانب سے حوثی قبائل پر فضائی حملے کیے گئے ہیں. یہ حملے باغی قبائل کے فوجی ٹھکانوں پر کیے گئے جو ملک کے مشرقی حصے کے شہری مراکز میں واقع ہیں. ان میں دارالحکومت سنا، حجہ، صداح اور مارب کے علاقے شامل ہیں. حکام کے مطابق کم سے کم 18 افراد ان حملوں میں مارے گئے ہیں اور متعدد لوگ دارالحکومت سنا چھوڑ کر جا رہے ہیں. یمن کے وزیر خارجہ نے ان فضائی حملوں کی فوری بندش کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کو یقین دہانی کروائی ہے کہ حکومت کراچی آپریشن سے متعلق تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے گی. انہوں نے کہا ہے کہ کراچی آپریشن جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ہے اور اس میں کسی ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. دوسری طرف وزیر اعظم نواز شریف نے وزارت داخلہ کی درخواست پر صدر مملکت کو موت کی سزا پانے والے سولت مرزا کی پھانسی پر عمل درآمد 1 ماہ تک مؤخر کرنے کی ایڈوائس بھیجی ہے. شہزاد ملک.
وزارت داخلہ کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ سولت مرزا کے اس ویڈیو بیان کی تحقیقات کروانے پر سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے متفق ہیں، جس میں انہوں نے ایم کیو ایم کے قائد پر الزام عائد کیا ہے کہ انہیں قتل کی ہدایت الطاف حسین نے دی تھی، لہذا اس پھانسی پر عمل درآمد 90 روز کے لیے روکا جائے. تاہم وزیر اعظم نے صدر کو 1 ماہ کے لیے پھانسی روکنے کی سفارش کی ہے. وزارت داخلہ کے اہلکار کے مطابق صدر کی طرف سے جلد ہی اس بارے میں نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا اور پھانسی پر عمل درآمد مؤخر کرنے کا آغاز 1 اپریل سے ہوگا.
پاکستان کے شہر کراچی میں پولیس کی بس کے قریب دھماکے سے 2 پولیس اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. تحریک طالبان پاکستان کی خصوصی فورس ایس ٹی ایف سے تعلق رکھنے والوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ بس اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے اہلکاروں کو رزاق آباد پولیس ٹریننگ سے لے کر جا رہی تھی کہ قائد آباد میں مرغی خانے کے قریب دھماکے کا نشانہ بنی. ایس ایس یو کے یہ اہلکار سابق صدر آصف علی زرداری کی رہائش گاہ بلاول ہاؤس پر تعینات تھے. کراچی پولیس کے سربراہ غلام قادر تھیبو کا کہنا ہے کہ بم ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا جس میں 5 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا. پولیس نے 4 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے.
ادھر صوبہ بلوچستان کے ضلع لورالائی میں بھی رات گئے فائرنگ کے ایک واقعے میں انتظامیہ کے مطابق شناخت کے بعد 2 پولیس اہلکار سمیت 3 افراد کو ہلاک کیا گیا. یہ واقعہ ضلع کے علاقے چیتلو میں پیش آیا. بلوچستان ہی کے متعدد بلوچ آبادی والے علاقوں میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی. ہڑتال کی یہ کال سخت گیر موقف رکھنے والی بلوچ قوم پرست جماعتوں نے دی تھی جو ہر سال 27 مارچ کو یوم سیاح کے طور پر مناتے ہیں. جرمن سرکاری وکلا نے کہا ہے کہ انہیں ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پائلٹ جو فرانس کے پہاڑی سلسلے میں تباہ ہونے والے طیارے کو چلا رہا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے اپنی ذہنی بیماری کو چھپا رکھا تھا. وکلا نے مزید کہا ہے کہ انہیں کوئی سوسائڈ نوٹ یا خودکشی سے پہلے لکھی گئی تحریر نہیں ملی ہے. اس سے پہلے جرمن میڈیا کہہ چکا ہے کہ ایویشن اتھارٹی کی فائل میں مسٹر اندریاس لوبیٹس کی ذہنی بیماری کے بارے میں درج ہے اور انہیں باقاعدگی سے نفسیاتی علاج کروانے کی ہدایات درج ہیں. جرمن ونگس کے اس طیارے کے حادثے میں 150 افراد ہلاک ہوئے تھے. ترکی کی پارلیمنٹ نے ایک ایسے عوامی قانون کو پاس کیا ہے جس کے بارے میں حزب اختلاف اور انسانی حقوق کے گروہوں کا کہنا ہے کہ اس سے ملک میں آئندہ ہونے والے قومی انتخابات میں اختلاف رائے کو دبایا جائے گا. اس قانون کے مطابق پولیس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مظاہرین کو دبانے کے لیے آتشی اسلحہ استعمال کر سکتی ہے، مشتبہ افراد کو روک کر ان کی تلاشی لے سکتی ہے اور کسی عدالتی حکم کے بغیر لوگوں کو 48 گھنٹوں کے لیے زیر حراست بھی رکھ سکتی ہے. افغانستان میں نوجوانوں کے ایک گروپ نے ایک ایسی اسمارٹ فون ایپلیکیشن بنائی ہے جو جرائم کو کم کرنے میں مدد دے گی. تفصیل بتائیں گے ظفر سید.
اس ایپ کا نام فرخندہ ہے. فرخندہ وہ نوجوان خاتون ہیں جنہیں حال ہی میں ایک مشتعل ہجوم نے ایک امام مسجد کے کہنے پر تشدد کے بعد جلا کر ہلاک کر دیا تھا. امام مسجد نے فرخندہ پر قرآن کے صفحات نظر آتش کرنے کا الزام عائد کیا تھا. تاہم
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ,
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے, چاہے ٹی ٹی پی ہے, چاہے لوکل کمانڈرز ہیں, چاہے جو بھی ہے, ان کے لیے یکساں ہیں, زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے, یہ بیڈ ہے, یہ ہمارا ہے, یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. یمن میں سعودی فوجی کارروائی میں شامل ہونے کا اعلان کرنے کے بعد پاکستان کا موقف اچانک تبدیل ہوا اور کہا گیا کہ کسی بھی فوجی اقدام سے قبل پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے گا. سعودی عرب کے لیے وفد کی روانگی میں تاخیر کے بعد پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کی علاقائی سالمیت کو خطرے کی صورت میں اس کے دفاع کا وعدہ تو ضرور کیا ہے, تاہم وہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بن رہا. آج قومی اسمبلی میں ان کا کہنا تھا کہ اگر فوج بھیجنی ہی پڑی تو پہلے پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے گا. اس معاملے پر ملک میں حزب اختلاف کی جماعتوں کا کیا موقف ہے, اور ہم پروگرام میں یہ بھی جانیں گے کہ یمن کی لڑائی کا آخر حل ہے کیا. مگر پہلے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے اسمبلی میں بیان پر مبنی رپورٹ سنیے امبر شمسی کی زبانی.
قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کی طرف سے نقطہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے کیے جانے والا وعدہ اور عزم صرف سعودی عرب کی حفاظت کے لیے ہے, اور اس معاملے میں قائد حزب اختلاف کے خدشات بجا لیکن بے بنیاد ہیں.
ان کو شورش دلاتا ہوں اور ان کے ذریعے تمام جو بھی میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کے ذہن میں کوئی خدشات ہیں کہ ہم اس جنگ میں پارٹیسپیشن کا کوئی ہم نے فیصلہ نہیں کیا, کوئی وعدہ نہیں کیا. صرف اور صرف سعودی عربیہ کی دفاع کے لیے ہم نے ایک پلیج کیا ہے, ایک ڈیکلریشن دیا ہے. اگر خدا نخواستہ اس قسم کی صورت عرائز ہوتی ہے تو سعودی عربیہ کا ہم ضرور دفاع کریں گے, اور یہ ہم نے کنوے کر دیا ہے.
خورشید شاہ نے نقطہ اعتراض پر کہا تھا کہ حکومت نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ہی یمن میں باغیوں کے خلاف ہونے والی فوجی کارروائی کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے, جس کی وجہ سے ارکان پارلیمنٹ اور لوگوں میں اس بارے میں تحفظات پائے جاتے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ مشرق وسطی کی صورتحال کے بارے میں تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس طلب کیا جائے. اپنے خطاب میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی اور عرب دنیا کے متعدد ممالک میں جنگ کا ماحول ہے.
لیبیا ان دی کلاسیکل سینس آف دی سٹیٹ ہیز سیز ٹو ایگزسٹ. وہاں پہ کوئی حکمرانی جو ہے وہ ڈیفائنڈ اس وقت نہیں ہے. اس کے بعد یمن میں آ جائیں, جنگ جاری ہے. وہاں پہ شام میں چلے جائیں, شام میں جنگ جاری ہے. عراق میں داعش کی جب کے ساتھ جنگ جاری ہے. افغانستان کے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم فضل ہے کہ صحیح طرف جا رہے ہیں, وہاں امپروومنٹ ہوگی, لیکن پچھلے 35 سال سے اس سرزمین کے اوپر بھی جو ہے بدامنی جو ہے پھیلی ہوئی ہے, اور اس کے ڈائریکٹ اثرات جو ہے ہمارے اوپر جو ہے پچھلے 35 سال سے ہم نے اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ اس جنگ کے اثرات پاکستان میں نظر آ سکتے ہیں.
ہم بالکل کسی ایسے کانفلکٹ کو ہوا نہیں دینا چاہتے جس کے اثرات جو ہے وہ مسلم امہ پہ تفرقے کی صورت میں پھیلیں, یا وہ اس کی جو فالٹ لائنز جو ہیں وہ پاکستان میں بھی موجود ہیں اور ان فالٹ لائنز کو جو ہے وہ ڈسٹرب کیا جائے اور اس کے نتائج جو ہے وہ بھگتے جائیں.
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا وفد سعودی عرب بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا, تاہم اب اس معاملے پر عرب لیگ کے متوقع اجلاس کے بعد صورتحال دیکھ کر ہی وفد کی روانگی کا فیصلہ کیا جائے گا. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے بھی یمن میں جاری سعودی کارروائی میں پاکستانی شمولیت کی مخالفت کی. لاہور میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے پاکستان نے نقصان اٹھایا ہے.
یہ جنگ میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے. ہم نے امریکہ کی جنگ میں شریک ہو کے جو نقصانات اٹھائے ہیں پچھلے 10 سال میں ساری قوم ابھی بھی بھگت رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی جب ہم افغان جہاد کا حصہ بنے تھے تو آج انہی لوگوں کو جن کو مار رہے ہیں ان کو ہم نے پیدا کیا تھا اس افغان جہاد میں. کلیشنکوف کا کلچر اور سیکٹریٹزم تب سے شروع ہے.
انہوں نے سوال اٹھایا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے شمولیت کا فیصلہ کس سے پوچھ کے کیا تھا؟
میں اخلاقی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں سے بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ فریق ہو جائیں بجائے ان کو امن کے لیے آمادہ کر رہے ہیں ہم فریق ہو جائیں، پہلے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری چیز کہ نواز شریف نے کس سے اجازت لی ہے، کیا وہ پارلیمنٹ کے پاس گئے ہیں، کیا انہوں نے ڈسکس کیا کسی سے؟ یہ بہت بڑا قدم اٹھایا جائے گا کہ ہم فریق ہو جائیں، فریق بن جائیں کسی اور کی جنگ میں، یہ بہت بڑا اپنے ملک سے ظلم ہوگا اور اس کے ریپرکشنز ہیں۔
خیال رہے کہ کل یعنی جمعرات کو سعودی فوج نے یمن میں صدر عبدالربو منصور ہادی کی درخواست پر شیعہ حوثی قبائلی کے خلاف فوجی آپریشن شروع کیا ہے، اور سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس آپریشن کے لیے نہ صرف سعودی عرب کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے بلکہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اس جنگ میں حصہ لینے کو بھی تیار ہے۔ اسی سلسلے میں کل یعنی جمعرات کی شب وزیراعظم پاکستان نواز شریف کی سربراہی میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ سعودی عرب کی علاقائی سالمیت کو خطرے لاحق ہونے کی صورت میں اس کا بھرپور ساتھ دیا جائے گا۔ امبر شمسی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور جیسا کہ آپ نے ابھی اس رپورٹ میں سنا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے عمومی طور پر حکومت کے کسی ممکنہ فیصلے کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پارلیمان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی،
اب تک جو حکومت کا موقف سامنے آیا ہے وہ کل کچھ اور تھا اور آج کچھ تبدیل شدہ ہے۔ آج وزیر دفاع نے بھی اور جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے جو فورن افیئرز تھے انہوں نے بھی جانا تھا سعودی عرب، لیکن وہ فی الحال نہیں گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے فیصلہ آسان نہیں ہوگا، جب تقریباً جتنی ہی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ پہلے تو اس پوری پالیسی کو ڈسکس کیا جانا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر، اور اگر حکومت پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ کرتی ہے تو حکومت کے لیے شاید یہ آسان کام نہیں ہوگا۔
سعید غنی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غالباً حکومت میں حکمت عملی میں کچھ تبدیلی کی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ محض تاخیری طریقے ہوں، کیونکہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سعودی لیڈ کولیشن بنا ہے اس میں جو 1.5 لاکھ فوج کا وعدے کیے گئے ہیں پاکستان ان میں پہلے ہی کمٹ کر چکا ہے۔
نہیں، آپ نے بالکل درست کہا، اور یہ بھی بات درست ہے کہ پاکستانی جو وزیر اعظم ہیں یا دیگر جو سربراہ ہیں وہ تو کل بیٹھے تھے، انہوں نے یہ بات کل کہی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی انٹرنیشنل میڈیا یہ خبر بریک کر چکا تھا کہ اس طرح کا کوئی کوالیشن بنا ہے اور جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ لیکن پاکستان میں ماضی میں جو کچھ ہوا ہے، جس طرح ہم افغانستان میں انگیج ہوئے اور وہ لڑائی ہم نے اپنے گلے میں لے لی تھی جس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کسی بھی ایک سیاسی جماعت کے لیے یا حکومت کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ خود سے کر سکے۔
جس طرح سے حکومت نے ایک بیان دیا ہے کہ سعودی عرب کی سالمیت کو خطرہ ہے، ہم جائیں گے اس کے لیے، تو کیا انہوں نے یہ بتایا پارلیمنٹ میں کہ سعودی عرب کی سالمیت کو خطرہ کیا ہے؟
نہیں، میرے خیال کہ اتنی تفصیل میں وہ گئے ہیں۔ کسی بھی ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے تو ہمیں جو بین الاقوامی طریقہ کار ہے ڈپلومیسی کا، اس کے حد تک تو ٹھیک ہے، میں جانا چاہیے، لیکن اگر دنیا میں کسی ملک کو بھی کوئی سلامتی کو خطرہ ہو جائے تو پاکستان کی سب کا ٹھیکیدار بن کے ہر جگہ پہنچ جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ ایک تعلقات رہے ہیں، اچھے اور ہیں بھی، اس سے زیادہ ان کے تعلقات ہمارے حکمرانوں سے زیادہ بہتر ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر حکمران جماعت سے یا خاندان سے ان کے تعلقات اچھے ہیں تو اس کو پورے ملک کے مسرت کرنے کی کوشش کی جائے۔ سعودی عرب کو اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور یہ یو این او کی طرف سے کوئی ڈیسیشن ہونا چاہیے کہ کس طرح اس کے خلاف کوئی کارروائی روکی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر حکومت یا ایک سیاسی جماعت یا ایک آدھ ادارہ مل کر کوئی اپنا فیصلہ کرے اور ملک کے اوپر مسلط کرے، اور جس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہوں کہ آگے چل کے کیا ہوں گے، کیونکہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہمارے ملک میں ایک جو خلفشار ہے اس میں کہیں نہ کہیں لوگ ایران کا نام بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ سطح درست ہے یا نہیں ہے، لیکن نام بہرحال آتا ہے،
اور سعودی عرب کا تو بہت کھل کے آتا ہے،
سعودی عرب کا بھی آتا ہے۔ تو اگر ایسی لڑائی پھر ہم اپنے گلے میں لے لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم سعودی عرب کو بچانے میں تو شاید کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جو ہمارے اندرونی حالات ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے اور نکل جائیں گے اور بڑا مشکل ہوگا۔
سعید غنی صاحب، جو کچھ آپ لوگ پارلیمنٹ میں کریں گے وہ کافی ہوگا، یا آپ یہ چاہیں گے کہ رائے عامہ کو ہموار کیا جائے، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے باہر سیاسی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ حکومت کو دباؤ میں لایا جا سکے؟
یہ ہونا بھی چاہیے اور ہم کریں گے بھی، اس پر
عوام کے پاس جائیں گے جن سے ووٹ لے کر آپ آتے ہیں،
عوام کو بتائیں گے ضرور۔ میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ ہم کوئی سعودی عرب کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جہاں آپ یہ بائی لیٹرل ریلیشنز کی بات کرتے ہیں وہاں اگر کسی اور ملک کا مفاد آپ کو عزیز ہے تو اس سے پہلے آپ اپنے ملک کا مفاد عزیز رکھنا چاہیے کسی ایسے اقدام سے جس سے کسی اور ملک کو تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کے اپنے ملک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ہمیں اس میں ذرا زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے. جو میاں برادران ہیں یا شریف فیملی ہے یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ ان کو ان کے تعلقات بہت زیادہ.
لیکن سعید غنی صاحب یہ صرف میاں صاحبان کے تعلقات تو نہیں ہو سکتے, دیکھیے اس میں تو آپ کی پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ شامل ہے.
$1.5 ارب جو دیے گئے تھے پاکستان کو, ہم نے 12 مرتبہ پوچھا کہ یہ کیوں دیے گئے ہیں, اس کے پیچھے کوئی شرائط ہے یا کوئی اور معاہدہ ہے, لیکن وہ کبھی بھی قوم کو نہیں بتایا گیا. اور یہ کہا گیا کہ سعودی عرب نے ویسے ہماری مدد کی ہے, لیکن اس وقت بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ یقینی طور پر اگر سعودی عرب نے اتنی بڑی رقم پاکستان کو دی ہے تو وہ کسی معاہدے یا کسی یقین دہانی کی وجہ سے ہی. اور پھر ابھی پچھلے دنوں جس طرح وزیر اعظم صاحب کو بلایا گیا اور جس طرح وہ پھر فوراً وہاں پہنچے اور اللہ جانے میں کیا بات چیت ہوئی ہے, تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی مذاکرات ایسی بات چیت ضرور ہوئی ہے ہماری حکومت اور سعودی عرب کے جو حکمران کے درمیان, جس کو آج تک ہمارے حکمران بھی چھپا رہے ہیں اور سامنے لے کر نہیں آ رہے ہیں.
کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ نواز شریف کا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہے, یا دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے؟
دونوں نے طور پر یہ کہا نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم جو بات چیت وہ جو اخباری اطلاعات ہیں ہم اس کی بنیاد پر یہ ساری بات کر رہے ہیں, لیکن اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ فیصلہ ہے تب بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملکی سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہ لیں. پاکستان کی قوم کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے.
پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی, پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور حزب اختلاف کی اہم جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی نے مطالبہ کیا کہ فوج سعودی عرب بھیجنے کے بارے میں حکومت اپنا موقف واضح کرے.
آج جو تحریک انصاف نے نقطہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اتنے بڑے فیصلے سے پہلے حکومت کو چاہیے تھا پارلیمان کو اعتماد میں لیتی, دیگر سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جاتا. سعودی عرب پاکستان کا ایک بڑا قرینہ ساتھی ہے, دوست ہے, ہمارے بڑے برادران تعلقات ہیں. دوسری طرف ایران ہمارا پڑوسی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ پرامن رہے اور سٹیبل رہے. اس وقت پاکستان خود ایک آزمائش سے دو چار ہے. ہماری افواج کمیٹڈ ہیں ہمارے ٹرائبل بیلٹ میں, ناردرن ایریاز میں, شمالی وزیرستان میں ایک آپریشن جاری ہے. ہماری پیرا ملٹری جو فورسز ہیں, رینجرز ہیں, اربن ایریاز میں دہشت گردی اور جو فرقہ واریت کی نظر لوگ ہو رہے ہیں ان کے خلاف ایک بڑا مؤثر آپریشن کر رہے ہیں. آلریڈی ہمارے ریسورسز اور ہماری فورسز سٹریچڈ ہیں. ان حالات میں پاکستان کو تو دو برادر ملکوں کے درمیان امن کا کردار ادا کرنا چاہیے, نہ کہ اجرت اپنے آپ کو کسی چیز میں کسی ایسی جنگ میں جھونک دینا چاہیے جس کے سیریس ریپرکشن ہو سکتے ہیں. سعودی عرب ہمارے لیے بہت اہم ہے, لیکن اس وقت لڑائی یمن میں ہو رہی ہے. الحمدللہ سعودی عرب کے سرحدوں پر کوئی چڑھائی نہیں ہو رہی یا سعودی عرب پر کوئی ڈائریکٹ حملہ نہیں ہے. اگر سعودی عرب پر کوئی اس قسم کی جارحیت ہوتی ہے تو پاکستان اور پاکستان کے عوام سعودی عرب کے لوگوں کے ساتھ اور حرمین شریفین کے ساتھ ہمارا ایک بڑا گہرا تعلق ہے, ہم اس سے صرف نظر نہیں ہو سکتے. لیکن ہماری رائے میں حکومت نے وہ وضاحت نہیں کی.
شاہ محمود قریشی صاحب, آپ لوگ اپنے ایشوز کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں, اپنی طاقت کا مظاہرہ آپ لوگ حال ہی میں کر چکے ہیں, تو اب جب کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خود پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور پاکستان کو اس جنگ کی آگ میں جھونکنے سے بچانے کے لیے, کیا آپ لوگ سڑکوں پر آئیں گے اور ایسی جنگ جس کا پاکستان سے کوئی براہ راست تعلق بھی نہیں ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ پہلے حکومت کو پوزیشن واضح کرنی چاہیے. حکومت گو بگو کی شکار ہے, ان کی پالیسی میں امبیگوٹی ہے, کلیئرٹی دکھائی نہیں دے رہی. وزیر دفاع نے جو آج پارلیمنٹ میں جو بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی ٹروپس کمٹ نہیں کیے. وزیر اعظم کو اس کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک اجلاس بلانا چاہیے, ان کو بریف کرنا چاہیے کہ اصل صورتحال ہے کیا.
تو آپ حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہیں گے؟
پہلے تو ہم سننا چاہتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی ہے کیا.
قریشی صاحب, بین الاقوامی میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے, جو 1.5 لاکھ کی فوج کمٹ ہوئی ہے اس میں پاکستان شامل ہے.
اگر یہ ہے تو وزیر دفاع نے جو آج پارلیمنٹ میں بیان دیا ہے وہ اس کے برعکس دیا ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت بتائے کہ انہوں نے اگر کمٹ کی ہیں گروپس تو کن شرائط پہ کی ہیں, اور اگر نہیں کی تو ہمیں بتائے.
لیکن آپ لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں, یہ واضح ہے.
ہم چاہتے ہیں پہلے صورتحال ہمیں سمجھائی جائے. در پردہ جو گفتگو ہوئی ہے, وزیر اعظم حالیہ ابھی ان کا دورہ ہوا ہے سعودی عرب کا, پھر وہاں سے اہم لوگ یہاں آتے رہے ہیں, جو اندر کی بات ہے ہمارے سامنے واضح نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر سعودی عرب کی سالمیت کو خدشہ ہوتا ہے, سعودی عرب پر چڑھائی کی جاتی ہے, تو اس پر پاکستان کی سوچ اور پاکستان کے جذبات اور ہوں گے. اور اگر سعودی عرب اپنی وجوہات یا اپنی علاقائی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرتا ہے, تو پھر پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا. تحریک انصاف کے علاوہ دیگر جماعتوں نے بھی اس پر اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے.
پاکستان کی سابق وزیر خارجہ اور حزب اختلاف کی اہم جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی. فوج سعودی عرب بھیجنے کے ممکنہ فیصلے کے بارے میں حکومت اور حزب اختلاف کا موقف آپ نے سنا, اور اس سے ایک اہم سوال یہ اٹھا ہے کہ کیا خود حکومت اور فوج اس معاملے پر یک ذہن ہیں؟ یہ سوال ہم نے پوچھا سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان سے.
ہمیں اس پر یقین کر لینا چاہیے حکومت کی بات کو کہ نمبر ایک, سعودی عربیہ ہمارا برادر ملک ہے, اگر اس کی سالمیت کو کوئی خطرہ ہوا تو ہمارا رسپانس بڑا سیریس ہوگا چلے. لیکن کیا کوئی خطرہ ہے سعودی عربیہ کی سالمیت کو؟ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے. چلے اتنا کریڈٹ دے دیں حکومت کو کہ کچھ منسٹرز نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی ہم اس معاملے میں ایران کو ناراض کر کے نہ ہی ملوث ہوں تو اچھا ہے. یعنی اپوزیشن کی تنقید اپنی جگہ, میرا بھی خیال کہ حکومت بھی پوری طرح ایک ذہن سے بات کر رہی ہے. اگر آج جانا تھا ڈیلیگیشن نے جو ڈیلے ہو گیا ہے تو جائے گی, یعنی کہ نہیں جائے گی, اور یہ بھی ممکن ہے کہ فوجیں بھیج بھی دیں ہم, لیکن کیا ہم یمن کی لڑائی میں داخل ہو جائیں گے اور ملوث ہو جائیں گے؟ یہ تو انتہائی خطرناک معاملہ ہے, اس لیے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جیسے کہ آپ جانتی ہیں ایک شیعہ سنی پرابلم چل رہا ہے. اگر ہم وہاں انٹروین کر گئے, وہاں بھی شیعہ سنی لڑائی ہو رہی ہے, تو اگر ہم ایک سائڈ پہ انٹروین کیے تو میرا خیال ہے ہمارے لیے مڈل ایسٹ میں اچھا نہیں ہوگا.
کیا حکومت اور فوج بالکل یک ذہن ہیں اس معاملے پر؟
یہ کہنا قبل از وقت ہے, مشکل ہے, کیونکہ یہ اندرونی باتیں ہوتی ہیں. عام طور پر فوج کی جو سوچ ہے وہ ہمیں اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی. اگر ہماری فوجیں سعودی عربیہ کی حفاظت کے لیے سعودی سوئل پہ بیس ہوتی ہیں تو وہ اور بات ہے, اور اگر وہ سعودی ایما کے مطابق یمن میں داخل ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ایک اور ہی مسئلہ بن جائے گا. اور دیکھیے اس میں آج یا کل یو این انوالو ہو جائے گا, پھر آپ کی کیا سٹینڈنگ ہے یمن میں انٹروینشن کی؟ یہ بھی تو سوال پوچھا جائے گا نا کہ آپ کون ہیں, مامے ہیں ان کے.
تو یہ معاملہ سلامتی کونسل میں جا سکتا ہے
اگر آس پاس کے پڑوسی پاکستان بشمول اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو ضرور آج نہیں تو کل یہ معاملہ اٹھے گا, کیونکہ یہ پورے خطے کے امن کو پھر ایک خطرہ بن جائے گا. عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے, ایک طرف ایران اور امریکہ ایک سائڈ پہ لڑ رہے ہیں آئی ایس کے خلاف, سیریا کی مدد اگر کر رہے ہیں یا عراق کی مدد کر رہے ہیں ایرانی, اور دوسری طرف وہی پرانا رٹ کہ جی ہمارے جو حامی ہیں وہ سنی ہیں, عرب ہیں, سعودی عربیہ ہے, گلف ہے, فلاں ہے, دھمکاں ہیں, اور ایران خطرہ ہے اور بم بنا رہا ہے, وہ ساری چیزیں دوسری طرف ہیں. پاکستان کے لیے میری رائے میں تو مشورہ یہی ہوگا کہ بہت کوشسلی اس چیز کو اپروچ کریں, اور ہو سکے تو اس سے باہر رہیں تو میرا خیال ہے بہتر ہے.
راشد رحمان, اگر سیاسی جماعتیں احتجاج کا راستہ اختیار کرتی ہیں تو کیا حکومت کو روکا جا سکتا ہے, دباؤ میں لیا جا سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ملک کے ہرگز مفاد میں نہیں ہے؟
افغانستان کے جنگ کے اثرات تو اب ہمارے گٹوں میں پڑے ہوئے ہیں. پاکستان کا جو حال ہے آپ دیکھ رہی ہیں, دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ میں ملوث ہے. میرے خیال میں یہ تو ان کی یعنی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس بات کو اگر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے تو پارلیمنٹ کے اندر جیسے آج ہوا, اور ہو سکے پارلیمنٹ کے باہر بھی وہ یہ بات کرے اور احتجاج بھی کرے. آیا ان میں اتنا دم ہے کہ حکومت کو روک سکیں اگر حکومت فیصلہ کر لے, اور خاص طور پر اگر فوج کی ایما کے مطابق ہو تو پھر میرا خیال ہے اتنا دم نہیں ہے اپوزیشن. فوج کوئی کام کروانا چاہتی ہے تو وہ آل پارٹیز کانفرنس ہو یا اور طریقے ہوں کروا لیتی ہے.
پاکستان کی فوج یمن کی جنگ سے دور رہے یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان۔ یمن میں جنگ کی تازہ ترین صورتحال ہے کیا، اور آخر اس جنگ کا، اس صورتحال کا حل کیا ہے، اس پر بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر اپنے تجزیہ کار ڈاکٹر ممتاز احمد سے۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت ہماری شہ سرخی یہی ہے کہ فوج بھیجنی پڑی تو پہلے پارلیمان کو اعتماد ملیں گے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ شمائلہ خان۔
کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل اتوار 29 مارچ کو ہونے والا ہے، جس میں میزبان ممالک آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ مد مقابل ہوں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے اس فائنل میچ کی امپائرنگ کے لیے دھرما سینا اور رچرڈ کیٹل برو کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی امپائر علیم ڈار کو اس بار ورلڈ کپ فائنل میں امپائر کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ آسٹریلیا میں موجود بی بی سی میں کھیلوں کے نامہ نگار عبدالرشید شکور نے اس کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا،
خیال یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس عالمی کپ میں انہوں نے جو دو فیصلے دیے ہیں وہ انہیں پہلے سیمی فائنلز اور پھر فائنل میں امپائرنگ نہ دیے جانے کا سبب بنے ہیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جو کوارٹر فائنل ہوا تھا اس میں انہوں نے روہت شرما کو آؤٹ قرار دے دیا تھا فل ٹاس پہ، لیکن بعد میں پھر پتہ چلا کہ یہ غلط فیصلہ تھا، اس وقت آئی سی سی نے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ لیکن اب جو اعلان ہوا ہے کہ جس طرح فائنل میں کیٹل برو اور دھرما سینا سری لنکا کے وہ امپائر ہوں گے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ علیم ڈار آئی سی سی کا اعتماد کم از کم اس عالمی کپ میں وہ کھو چکے ہیں۔
روس کی ٹینس کھلاڑی ماریا شراپووا روسی نژاد آسٹریلوی کھلاڑی ڈیریا گیوریلووا کے ہاتھوں شکست کے بعد میامی اوپن کے مقابلوں سے باہر ہو گئی ہیں۔ ٹینس کی عالمی نمبر دو کھلاڑی ماریا شراپووا کو ڈیریا گیوریلووا نے دوسرے راؤنڈ میں 7-6، 7-4 اور 6-3 سے شکست دی۔ میامی اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں جلد ہی برطانیہ کے کھلاڑی اینڈی مرے اور ہیدر واٹسن مد مقابل ہوں گے۔ انگلینڈ کے فارمولا ون عالمی چیمپئن لوئس ہیملٹن نے ملائیشیا جی پی میں تیزی سے پریکٹس کے لیے اپنی مرسیڈیز کے انجن کے مسائل پر قابو پا لیا ہے۔ دفاعی فارمولا ون چیمپئن سیپینگ میں ہونے والی پریکٹس کے دوران گاڑی کے چکروں کے وقت کا تعین کرنے میں ناکام رہے تھے اور دوسری پریکٹس کے دوران ان کا وقت گراج میں گزرا۔ فٹ بال کے پریمیئر لیگ کلبز نے برطانیہ کے ٹی وی چینلز کے ساتھ ہونے والی ریکارڈ ڈیل میں سے 1 بلین پاؤنڈ چھوٹے اور عوامی سطح پہ کھیلے جانے والی فٹ بال لیگز کو دینے پر اتفاق کیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی شمائلہ خان، اور کھیلوں کا تفصیلی ہفتے وار فیچر کھیل کے میدان سے آگے آنے کو ہے سیربین میں۔ اس کے علاوہ کراچی اور بلوچستان میں پولیس پر حملے ہوئے ہیں، یہ رپورٹیں بھی ہم آپ کو سنوائیں گے۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا، اب اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں گی۔
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کی علاقائی سالمیت کو خطرے کی صورت میں اس کے دفاع کا وعدہ کیا ہے، تاہم وہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بن رہا اور اس بارے میں کسی بھی فیصلے کی صورت میں پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ادھر یمن میں دوسری رات بھی سعودی اتحادی فورسز کی جانب سے حوثی قبائل پر دارالحکومت صنعاء میں فضائی حملے کیے گئے ہیں، حکام کے مطابق کم سے کم 18 افراد مارے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے وزارت داخلہ کی درخواست پر صدر مملکت کو موت کی سزا پانے والے ایم کیو ایم کے سابق رکن سولت مرزا کی پھانسی پر عمل درآمد 1 مہینے تک مؤخر کرنے کی ایڈوائس بھیجی ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں پولیس کی بس کے قریب دھماکے سے 2 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ جرمن سرکاری وکلا نے کہا ہے کہ انہیں ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جرمن ونگز کے طیارے کے حادثے کا کو پائلٹ ذہنی مریض تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کی 6 سرخیاں پیش کر رہی تھیں نخبت ملک۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر ہے کہ لڑائی میں شمولیت پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگی، اور یہ بات ہے یمن میں ہونے والی لڑائی کی، جس کی تفصیلات ہم آپ کو سنوا رہے ہیں کہ سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد نے گزشتہ شب ایک بار پھر یمن میں حوثی قبائلوں کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کی ہے۔ جنگی طیاروں نے اس بار دارالحکومت سنا کے علاوہ بھی کئی مقامات پر باغیوں کے عسکری اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ یمن کی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ملک میں حوثی باغیوں کی جارحیت روکنے کے لیے کارگر فضائی حملے درکار ہیں، لیکن باغیوں کی پیش قدمی رکتے ہی یہ فوجی آپریشن فوری طور پر ختم ہو جانا چاہیے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کریں گی معصومہ ملے۔
یہ سعودی وزیر دفاع کے مشیر احمد بن حسن ہیں، جن کا کہنا ہے کہ انہیں اس مہم کے آغاز ہی میں کامیابی ملی ہے۔
اس آپریشن کے پہلے 15 منٹ میں ہی نتائج سامنے آنے لگے اور ہمیں مکمل فضائی کنٹرول حاصل تھا۔ یہ ایک کامیاب آپریشن تھا جس میں بہت سے جنگی طیاروں نے حصہ لیا۔ سعودی طیارے سب سے آگے تھے اور ہم نے یہ آپریشن تعین کردہ تمام مقاصد کے حصول تک جاری رکھا۔
یمن میں اس بیرونی فوجی امداد پر یمن کے وزیر خارجہ ریاض اسیری کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں سے یمنی عوام کا اعتماد بحال ہوگا۔
اس نے یمنی عوام کو یہ یقین اور اعتماد دیا ہے کہ خلیجی ریاستوں اور عرب ملکوں کا مقصد واقعی ان کی مدد کرنا ہے۔ یہ پہلے کی طرح نہیں ہے کہ سفارشات دی جائیں اور مذمت کی جائے اور ہر طرح کی باتیں ہوں لیکن عمل کوئی نہ ہو۔
یمنی ذرائع ابلاغ کے مطابق دارالحکومت سنا اور طاز میں جمعرات کو ہونے والی پہلی فضائی مہم میں کم از کم 13 عام شہری مارے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ شب ہونے والی کارروائی میں ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں ابھی تک کوئی اعداد و شمار سامنے نہیں آئے۔ سنا میں موجود عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس کی کارکن میری کلیئر نے بتایا،
ہم بھاری گولہ باری اور جوابی حملوں کی آوازیں سن سکتے تھے اور یہ رات تو کچھ ایسی ہی تھی۔ اب اس میں انسانی صورتحال کے حوالے سے ریڈ کراس نے کل ہی اپنی تشویش کا اظہار کر دیا تھا۔ ہسپتالوں میں کسی قدر افراتفری کا عالم ہے، ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی لڑائی جاری ہے اور اب تک کتنا جانی نقصان ہوا ہے اس بارے میں درست اعداد و شمار حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔
یمن کے وزیر خارجہ ریاض یاسین کا کہنا ہے کہ ملک میں حوثی باغیوں کی جارحیت کو روکنے کے لیے کارگر فضائی حملے درکار ہیں، لیکن انہیں باغیوں کی پیش قدمی رکتے ہی ختم ہو جانا چاہیے۔
ملک میں جو ہو رہا تھا اس نے ہمیں مدد لینے پر مجبور کیا۔ حوثی باغی عدن پر حملوں کے لیے اپنے جنگی طیارے استعمال کر رہے ہیں، اس لیے جواب میں فضائی حملے کیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مشن مکمل ہو گیا تو اگلے چند دنوں میں یا چند گھنٹوں ہی میں یہ کارروائی ختم ہو جائے گی۔
سعودی عرب کا کہنا ہے کہ یہ مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ وہ حوثی باغیوں کی عسکری صلاحیتوں کو شدید دھچکا نہیں پہنچا لیتے۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی معصومہ ملک۔ یمن میں جنگ میں شدت آ جانے کے بعد سے سعودی عرب نے بارہا یہ کہا ہے کہ اس جنگ سے اس کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ کیا واقعی سالمیت کو کوئی خطرہ ہے، اور اگر ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ ڈاکٹر ممتاز احمد واشنگٹن کی ہیمپٹن یونیورسٹی اور پاکستان میں اسلامی یونیورسٹی سے منسلک ہیں، اور مشرق وسطی کی صورتحال خصوصاً سعودی عرب اور یمن کی لڑائی پر ان کی گہری نظر ہے۔
یمن کی صورتحال جس طرح سے ڈیولپ ہو رہی تھی، اسے لگتا تھا کہ سعودی اپنے علاقائی حلیفوں کے ساتھ مل کے یقیناً کوئی عملی اقدام کریں گے۔ ایک زمانہ تو تھا کہ سعودی پس پردہ خاموش ڈپلومیسی کے ذریعے اور اکثر چیک بک ڈپلومیسی سے اپنے علاقائی مقاصد حاصل کر لیا کرتے تھے، لیکن اب نہ تو لگتا ہے کہ ان کا پیسہ کام آ رہا ہے اور نہ ہی ڈپلومیسی۔ شام، عراق، بحرین، لبنان اور اب بالخصوص یمن کے حالات کے پیش نظر ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایران نے ان کا چاروں طرف سے گھراؤ کر لیا ہے۔ ان کی علاقائی خود مختاری کو کوئی فوری خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک نفسیاتی دباؤ ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔
ڈاکٹر ممتاز احمد، تو کیا ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سلامتی کونسل میں لے جائے یہ کیس؟
ایران اگرچہ یمن کے معاملات میں براہ راست مداخلت نہیں کر رہا ہے لیکن خلیج کی ریاستوں میں تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی علاقے میں ہو رہا ہے بحرین، لبنان، شام، عراق اور اب یمن میں، اس میں ایران کا بالواسطہ ہاتھ ضرور ہے۔ ایران ظاہر ہے کہ فوجی مداخلت اس لحاظ سے تو نہیں کرے گا جس طرح کہ سعودیوں نے کی ہے یا خلیج کی دوسری ریاستوں نے، لیکن یقیناً وہ اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔
یمن کے وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے بہت مجبوری میں کروائے گئے ہیں فضائی حملے، لیکن جس طرح سے یہ حملے ہو رہے ہیں اس سے تو یوں لگتا ہے کہ یہ حملے کچھ جلد رکنے والے نہیں ہیں، تو یہ کیا بات ہے کہ مدعی سست اور گواہ زیادہ چست؟
جی ہاں، جو گواہ ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ خطرے میں محسوس کرتا ہے مدعی کی جگہ پر، اور اب جبکہ باقاعدہ فوجی مداخلت کا آغاز بھی ہو چکا ہے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہوائی حملے زمینی جنگ کا بدل نہیں ہو سکتے، خصوصاً یمن جیسے ملک میں حوثیوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ امریکہ، آپ نے دیکھا 5 سال سے ڈرونز کے ذریعے یمن میں القاعدہ کے ٹھکانوں پر حملے کر رہا ہے، لیکن القاعدہ کی قوت اپنی جگہ پر پھر بھی قائم ہے۔ حوثیوں کو پسپا کرنے میں کامیابی مشکل ہے، اور اگر سعودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی پسند کی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو یہ کامیابی عارضی ہوگی۔ فرقہ واریت کی آگ لگانے میں علاقائی قوتوں کا سب کا برابر کا ہاتھ ہے، اور اب بڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے تو اس کو انجام بظاہر اچھا نہیں لگتا۔
تو کیا بجائے اس کے کہ فرقہ واریت کو اور ہوا ملی، ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے؟
خلیج کی ریاستوں کی سیاسی اور سفارتی میدان میں یہ کمزوری بلکہ شکست کا شاخسانہ ہے کہ حالات جنگی قدم تک پہنچ چکے ہیں، اپنے سارے وسائل کے باوجود خلیج کے ملک اپنے پڑوس کے حالات کو مینج نہیں کر پائے۔ ایران کا سلامتی کونسل میں جانا یا بین الاقوامی سطح پہ اس مسئلے کو اٹھانا، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جس طرح امریکہ اور یورپین ملکوں نے ایٹمی مسئلے پر ایران کو انگیج کیا ہے، اسی طرح سعودی عرب اور خلیج کی ریاستیں شام، عراق اور یمن کے معاملات میں ایران کو مذاکرات میں انگیج کریں۔
ڈاکٹر ممتاز، مگر یہاں تو آئیسس کے خلاف تو صرف زبانی کلامی بات ہوتی رہی اور کوئی آگے نہیں بڑھا، لیکن حوثیز قبائل کے خلاف ایک دم سے اتنا بڑا اتحاد بن گیا کہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ افواج اس میں شامل ہو جائیں گی۔
1960 کی دہائی میں یمن ہی میدان جنگ بنا تھا جس کو عرب کولڈ وار کہتے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب کا اصل دشمن جمال عبد الناصر کی سوشلزم تھی۔ اب صورتحال اس طرح کی کچھ بنا دی گئی ہے کہ سیاسی اور نظریاتی کشمکش کی جگہ پر فرقہ واریت سینٹر سٹیج پہ آ چکی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ سعودیوں کی اور خلیج کی ریاست کی جو بنیادی موٹیویشن ہے وہ سیکٹیرینزم ہے۔ وہ اس قدر اپنے آپ کو خوفزدہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس عرب کولڈ وار کو ہارٹ وار میں اب۔
لیکن کیا یہ جو سیکٹیرینزم ہے، فرقہ واریت ہے، کیا اس سے پھر کچھ معاشی مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں؟
اس وقت لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا جب خلیج کی ریاستوں نے اور سعودیوں نے صدام حسین کے خلاف امریکہ کی جنگ میں حمایت کی، جب انہوں نے شام میں بشار اسد کی حکومت کے خلاف باغیوں کی گروپ تیار کیے۔ اب یہ اپنی لگائی ہوئی آگ ہے ان ملکوں کی، جو سیاسی اور معاشی مسائل ہیں ان کو سیکٹیرینزم میں ڈیفائن کرنے کی جو کوشش ہے اس کے نتائج ان کے سامنے آ رہے ہیں۔
اور اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟
فائدہ تو ان جہادی گروپس کو ہو رہا ہے جو مختلف ناموں سے ابھر کے آ رہے ہیں۔ جب تک تو ایک گروپ تھا القاعدہ، اس وقت آپ کو اس کا ایڈریس معلوم تھا اور آپ اس کو چیلنج کر سکتے تھے۔ اس کے بعد داعش ایمرج ہوتی ہے، اس کے بعد جو مطلب نصرہ ایمرج ہوتی ہے، اور اس وقت درجنوں گروپ ہیں، آپ کس کس کو مینج کریں گے؟
مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر ممتاز احمد جو کہہ رہے تھے کہ یمن کی جنگ کا تنازع عالمی پلیٹ فارم سے حل ہونا چاہیے۔ ہم نے یمن کی جنگ اور پاکستان کی ممکنہ شمولیت کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے، اور اب ہم بڑھتے ہیں ایک دوسرے موضوع کی جانب، چلتے ہیں پاکستان کے صوبہ سندھ کراچی میں، جہاں پولیس بس کے قریب دھماکے میں 2 اہلکار ہلاک اور 15 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بس اہلکاروں کو سابق صدر آصف علی زرداری کی رہائش گاہ پر ڈیوٹی کے لیے لے کر جا رہی تھی۔ کلدم تحریک طالبان نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ بس اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے اہلکاروں کو رضاکآباد پولیس ٹریننگ سے لے کر جا رہی تھی کہ قائد آباد میں مرغی خانے کے قریب دھماکے کا نشانہ بنی، جس میں دو اہلکار ہلاک اور دو شہریوں سمیت 15 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے یہ اہلکار سابق صدر آصف علی زرداری کی رہائش گاہ بلاول ہاؤس پر تعینات تھے۔ اس بس میں 60 کے قریب اہلکار سوار تھے، جو زیادہ تر اندرون سندھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ متاثرہ بس میں موجود ایک اہلکار نے واقعے کی تفصیلات کچھ یوں بیان کی۔
اچانک سے ہم جیسے ہی گزرے تو ایک بائک کھڑی تھی اور وہ اچانک سے ایک دھماکہ ہوا، دھماکے کے بعد ہم اور کچھ سن نہ سکے، ہم اتر کے پوزیشن سنبھالی اور جوانوں کو باہر نکالا ہے۔
واقعے کے بعد پولیس نے 4 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ کراچی پولیس کے سربراہ غلام قادر تھیبو کا کہنا ہے کہ واقعے سے پہلے ملزمان نے ریکی کی تھی اور منصوبہ بندی کے تحت اس بس کو نشانہ بنایا گیا۔
امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائس تھا جو کہ اٹیچ تھا موٹر سائیکل کے ساتھ، ان اٹینڈڈ موٹر سائیکل راستے میں کھڑی تھی اور جیسے وہاں سے بس گزری ہے تو جو ٹیررسٹ ہے اس نے اس کو پریس کیا ہے۔ کچھ کلوز ہمیں ملے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کا انشاءاللہ خاتمہ کریں گے، کراچی پولیس ڈرنے والی نہیں ہے۔
خیال رہے کہ گزشتہ برس فروری میں بھی شدت پسندوں نے کراچی میں سندھ پولیس کے جوانوں کو لے جانے والی بس کو نشانہ بنایا تھا اور اس حملے میں 11 اہلکار مارے گئے تھے۔ کالعدم تحریک طالبان نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ آج کے دھماکے کی بھی کالعدم تحریک طالبان نے ہی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کراچی میں حالیہ چند ہفتوں میں شدت پسندی کی وارداتوں میں تیزی آئی ہے اور گزشتہ جمعے کو بھی بھوری جماعت خانے اور رینجرز کی گاڑی کے قریب بھی موٹر سائیکل میں نصب بم سے دھماکے کیے گئے تھے۔ کراچی میں جاری آپریشن کے دوران شدت پسند تنظیموں کے متعدد کارکنوں کو گرفتار اور مبینہ مقابلوں میں ہلاک کیا گیا ہے، جس کے بعد پولیس پر حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
بلوچستان میں بھی پولیس پر حملہ ہوا ہے اور لورالائی میں اس حملے میں پولیس کے کم سے کم 2 اہلکار سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں بارخان پولیس کے ایک ایس ایچ او شامل ہیں۔ دوسری جانب سخت گیر موقف رکھنے والی بلوچ قوم پرست جماعتوں کی اپیل پر صوبے کے بلوچ آبادی والے متعدد علاقوں میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ تفصیل ہمیں بتائیں گے کوئٹے سے محمد کاظم۔
پولیس کے اہلکاروں سمیت 3 افراد کی ہلاکت کا واقعہ گزشتہ شب ضلع میں مختر قلعہ کے چیچلو میں پیش آیا۔ لورلائی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ گزشتہ شب نامعلوم مسلح افراد نے بارکام پولیس کے گاڑی اور مسافر بس سمیت 3 گاڑیوں کو روکا۔ ان گاڑیوں میں سے پولیس اہلکاروں سمیت 11 افراد کو اتارا۔ شناخت کے بعد 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا، باقی 8 افراد کو مسلح افراد اپنے ساتھ لے گئے، تاہم ان میں سے 5 بعد میں بازیاب ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں میں بارکام پولیس کا ایک ایس ایچ او بھی شامل ہے۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے بتایا کہ بارکام پولیس کے اہلکار سرکاری کام سے لورلائی آئے تھے۔ پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد کی ہلاکت کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے۔ لورلائی کوئٹہ سے شمال مشرق میں اندازاً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس ماہ کے اوائل میں بھی لورلائی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیرانی کی گاڑی پر حملے میں 3 اہلکار ہلاک ہوئے تھے، جبکہ ڈی پی او خود زخمی ہوا تھا۔ بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد پولیس اہلکاروں کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دوسرے اہلکار بھی ٹارگٹ کلنگ اور تشدد کے دیگر واقعات کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ پولیس کے ذرائع کے مطابق سن 2006 سے اب تک ان واقعات میں کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں مجموعی طور پر 543 پولیس اہلکار ہلاک اور 448 اہلکار زخمی ہوئے۔ دوسری جانب سخت گیر موقف رکھنے والی بلوچ قوم پرست جماعتوں کی جانب سے دی جانے والی کال کے باعث بلوچستان کے مکران اور کلار ڈویژن کے اکثر علاقوں کے علاوہ کوئٹہ ڈویژن کے بعض علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ ہڑتال کی کال بلوچ نیشنل فرنٹ، بلوچ سالویشن فرنٹ اور بلوچ ورنا موومنٹ نے دی تھی۔ ان تنظیموں کے موقف ہے کہ 27 مارچ کو بلوچستان کا جبری طور پر ہلاک کیا گیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کی وزیراعظم نے صدر مملکت سے سفارش کی ہے کہ سزائے موت کے منتظر متحدہ قومی موومنٹ کے سابق کارکن سولت مرزا کی سزا پر عمل درآمد مزید 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ بلوچستان کی مچ جیل میں قید سولت مرزا کے ڈیتھ وارنٹس کے دوبارہ اجرا کے بعد اسے 1 اپریل کو پھانسی دی جانے والی تھی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
وزیر اعظم میاں نواز شریف نے جمعے کو یہ ایڈوائس صدر مملکت کو وزارت داخلہ کی جانب سے دی جانے والی اس درخواست پر بھجوائی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ سولت مرزا کے اس ویڈیو بیان کی تحقیقات کی جانی چاہیے، جس میں انہوں نے ایم کیو ایم یعنی متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین پر شاہد حامد کے قتل کی ہدایات دینے کا الزام لگایا ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بیان کی تحقیقات کروانے پر متفق ہیں، لہٰذا سولت مرزا کی پھانسی پر عمل درآمد 90 روز کے لیے روک دیا جائے، تاہم وزیر اعظم نے صدر مملکت کو مجرم سولت مرزا کی پھانسی 30 دن کے لیے مؤخر کرنے کی سفارش کی ہے۔ وزارت داخلہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ صدر مملکت کی طرف سے جلد ہی اس بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا اور سولت مرزا کی پھانسی پر عمل درآمد مؤخر کرنے کا آغاز 1 اپریل سے ہوگا۔ ابتدائی طور پر سولت مرزا کی پھانسی کی تاریخ 19 مارچ مقرر کی گئی تھی، تاہم پھانسی سے چند گھنٹے قبل ان کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت پر سنگین الزامات لگائے تھے جس کی ایم کیو ایم کی قیادت نے تردید کی ہے۔ وزارت داخلہ کے اہلکار کے مطابق مجرم سولت مرزا کے بیان کی تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے اور اس ضمن میں وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے علاوہ پنجاب اور سندھ پولیس کے افسران کے نام بھی منگوائے گئے تھے جو وزارت داخلہ کو موصول ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ سولت مرزا کو 1997 میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر شاہد حامد، ان کے ڈرائیور اور محافظ کو قتل کرنے کے جرم میں 1999 میں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس تحرے قتل کے علاوہ بھی ان کے خلاف قتل اور اقدام قتل کے متعدد مقدمات درج تھے۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر انہیں گزشتہ سال اپریل میں کراچی سے بلوچستان کی مچھ جیل میں منتقل کیا گیا، جس پر ایم کیو ایم کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اب پیش ہے کھیل کے میدان سے ترتیب و پیشکش احمد رضا۔
مجھے لگتا ہے کہ انڈیا سے کچھ زیادہ امیدیں اس ورلڈ کپ کے دوران ہی لوگوں نے بنا لی۔
ٹاس واز ویری کروشل اور وہ ہارنا یا جیتنا اس پہ پوری گیم کا دارومدار تھا۔
سیلیوٹ ٹو دھونی، 2 مہینے کی بیٹی ہے اس کی، پھر بھی نہیں گیا وہ۔
بچوں کو میری ضرورت ہے، ظاہر ہے ان سے کافی عرصے سے دور ہیں، پچھلے 4 سال سے آلموسٹ۔
مصباح کے جانے کے بعد تو ایک تھوڑا سا ہال نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے۔
دفاعی چیمپئن انڈیا کے لیے بھی کرکٹ ورلڈ کپ کا سفر ختم۔ مصباح الحق ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد گھر کو زیادہ وقت دینے کے لیے پرعزم، اور وقار یونس پاکستانی بیٹنگ کے مستقبل سے مطمئن۔ کھیل کے میدان سے احمد رضا کا سلام۔ سڈنی میں کھیلے جانے والے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کے بعد انڈیا بھی ورلڈ کپ کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے۔ وہی انڈیا جو ورلڈ کپ کے دوران سیمی فائنل تک ناقابل شکست رہا، مگر آسٹریلوی بالنگ کے آگے نہ تو انڈین بالنگ چلی اور نہ ہی انڈین بیٹنگ لائن اپنا جوہر دکھا سکی، تو جن کے دل ٹوٹے ان پہ کیا بیتی۔ سڈنی میں ہمارے ساتھی نتن سریواستو نے کرکٹ کے بھارتی شائقین سے بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
پہلے تو اچھا کھیلے، ہماری ٹیم بہت اچھا کھیلے، شروعات بہت شیکھر دھون اور روہت شرما نے اچھی کی تھی، لیکن بعد میں کوہلی نے آئی ڈونٹ نو واٹ کیا ہوا، اس وکٹ گھما دیا،
وہ ضروری نہیں تھا،
جو پل شاٹ لگایا وہ ضروری نہیں تھا،
سنگل لینا تھا ان کو۔
اچھا، ان کو سنگل لینا تھا۔
ون آؤٹ کا سٹینڈ ہوتا ہے، سنگل رن نکالو، اور پیچھے کی اوور میں جسٹ باؤنڈری اور سکسز لگانی پڑتی ہے تو لگاؤ۔
یہ بتائیے کہ آپ سارے لوگ امریکہ سے آئے تھے ایک سیمی فائنل وشو کپ کا، بھارت سے اتنی امیدیں تھیں، بھارت لگاتار میچ جیتتے جا رہا تھا، لگاتار لیگ میچز کوارٹر فائنل میں، اب کتنا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس ہار کے بعد؟
ٹیم انڈیا کا جتنا پرفارمنس اب تک رہا اس سے ہم کافی خوش ہیں، کسی نہ کسی کو جیتنا تھا، کسی نہ کسی کو ہارنا تھا، یہ گیم ہے، چلتا ہے، اگر جیت ورلڈ کپ جیت جاتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ اس لیے ہے کہ ہمارا آج جو پرفارمنس رہا وہ فل کنوکشن نہیں تھا، بیٹنگ میں بولنگ
کی بات کریں، 320 رن 28 رن کا ٹارگیٹ، مطلب یہ وہی بولر سے جنہوں نے اس پورے ٹورنامنٹ میں سبھی ٹیموں کے 10 وکٹ لیے تھے، تو کیا امید تھی کہ ایسا اس طرح پٹ سکتے ہیں؟
ہاں، وہ انبیلیویبل تھا، پر ہوتا ہے گیم میں، ایسا ہوتا ہے، اگر ہمارا پہلا بیٹنگ ہوتا تو شاید ہمارا بھی تھوڑا 300 اپس ہو جاتا تھا۔
تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ٹاس کا جو دھونی آج ٹاس آ رہے، کیا وہ بہت بڑا ریزن
لگتا ہے؟ بہت بڑا ریزن تھا،
ٹاس واز ویری کروشل اور وہ ہارنا یا جیتنا اس پہ پوری گیم کا دارومدار تھا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ تھنگ وینٹ رانگ واز ٹاس۔
जी, और भारत ने थोड़ी बहुत कोशिश की मैच में वापसी करने की, शिखर धवन ने थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, रोहित शर्मा ने कोशिश की, धोनी ने बहुत कोशिश की, लेकिन
धोनी ने नहीं की, धोनी ने नहीं की,
हमें लगता है धोनी ने कोशिश नहीं की,
आपको लगता है धोनी ने नहीं की, क्योंकि धोनी ने 65 रन बनाए, धोनी ने
नहीं बहुत देर से लगाए ना
बनाए, पर जो पावर प्ले में जो रन आने चाहिए राइट वो तो नहीं आए ना, 26 रन ही आए, 26 रन ही आए, अगर आप लड़ते और हारते तो ठीक था।
एक आखिरी सवाल आप सब लोगों से, पिछले 4 महीने से भारतीय टीम यहाँ पर थी, टेस्ट मैचेस हारी ऑस्ट्रेलिया से, ट्राई सीरीज हारी, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल तक पहुंची, ओवरऑल क्या कहेंगे इस टीम के प्रदर्शन से?
टीम इंडिया इज गुड,
टीम इंडिया इज गुड, वी वर गुड, वी फाइट,
विल कम बैक इन फॉर्म अगेन। एक और बात, सैल्यूट टू धोनी, 2 महीने की बेटी है उसकी, फिर भी नहीं गया वो।
बहुत बहुत शुक्रिया बीबीसी से बात करने के लिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया वालों ने अपनी टीम से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी? हाँ नितिन, क्या कहिएगा?
इसमें मुझे लगता है कि इंडिया से कुछ ज्यादा उम्मीदें इस वर्ल्ड कप के दौरान ही लोगों ने बांध ली, लोगों ने बना ली, और उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जैसा कि आपने कहा कि इंडिया ने इस टूर्नामेंट में शुरुआत से ही, जो पाकिस्तान से पहला मैच हुआ था एडिलेड में, उसके बाद से वो लगातार मैच पे मैच जीतते चले गए, तो जाहिर है फैंस को और जो पंडित्स हैं उनको भी उम्मीद बन जाती है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को एक अगर हम कॉन्टेक्स्ट में एक पूरे उसमें रख के देखें, पिछले 4 महीने में इंडिया ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हारा, ट्राई सीरीज हारा, और उसके बाद वर्ल्ड कप में गया था, तो मतलब ज्यादातर लोग ये कह नहीं रहे थे कि इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल तक भी पहुंचेगा, तो इसलिए इंडिया को लेकर जो ज्यादा उम्मीदें थीं उसमें अभी मुझे लगता है कि इंडिया की टीम खासी यंग है और मैच्योर हो रही है। अजिंक्य रहाणे की अगर हम बात करें, जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उनका पहला टूर है ऑस्ट्रेलिया का, तो अभी मैच्योरिटी आ रही है टीम में, और जो टीम का एक्सपीरियंस है उस लिहाज से सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का खेलना मेरे ख्याल से अपने आप में काफी काबिल तारीफ है, और इंडियन टीम को इससे इस परफॉर्मेंस से खुशी होना चाहिए, इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया ने ही पाकिस्तानी टीम को भी क्वार्टर फाइनल में मात देकर वर्ल्ड कप से चलता किया था, और वो मैच कप्तान मिसबाहुल हक और ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी के वनडे करियर का आखिरी मैच था। अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को वनडे क्रिकेट के लिए एक नई टीम और नए कप्तान की जरूरत है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान ने कहा है कि वो इस सिलसिले में साबिक टेस्ट क्रिकेटरों और बोर्ड के साबिक सरबराहों से मशवरे कर रहे हैं, और नए कप्तान और सिलेक्शन कमेटी का ऐलान 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। उनके बकौल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अगले माह क्रिकेट सीरीज के इनेकाद के सिलसिले में दोनों मुल्कों के क्रिकेट हुक्काम में बातचीत जारी है, और फिलवक्त सिक्योरिटी और माली उमूर जेरे बहस हैं। उधर रिटायर होने वाले कप्तान मिसबाहुल हक ने कहा है कि वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट से उन्हें मौका मिलेगा कि वो उस काम पर तवज्जो दे सकें जिसमें पहले पेशा वराना मसरूफियात आड़े आती थी। हमारे साथी अब्दुलरशीद शकूर से गपशप में उन्होंने क्या कहा, आइए सुने।
शायद अब मैं थोड़ा ज्यादा टाइम अपनी फैमिली को और अपनी जो निजी लाइफ है उसको ज्यादा टाइम दे पाऊँ। बच्चों को मेरी ज़रूरत है, ज़ाहिर है उनसे काफ़ी अरसे से दूर हैं, पिछले 4 साल से ऑलमोस्ट जो होम सीरीज हैं वो भी बाहर खेल रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी मिस किया उस चीज़ को, तो आई थिंक थोड़ा सा ज़िंदगी को चेंज करने की ज़रूरत है।
ख़ास मनसूबा बंदी करते हैं या किस्मत पे बिलीव रखते हैं, हालात पर मामलात को छोड़ देते हैं, किस तरह ये सारा रहा है?
आप अपनी प्लानिंग ज़रूर करते हैं, अपनी चीज़ों को देखते हैं कि आप ज़िंदगी में क्या किस तरह जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली हालात को देख के आप प्लान करते हैं कि क्या आपको चाहिए और क्या आपने करना है। किस्मत और आपका जो वो है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। अल्लाह पे बहुत ज़्यादा हमारा बिलीव है कि हम लोग कोशिश करते हैं चीज़ों को करने की, जो सही लगा उसको करने की कोशिश की, बट जो कुछ अचीव किया, जो नहीं भी हुआ, तो उसको अल्लाह की तरफ से समझ के उस चीज़ पे हमेशा सब्र शुक्र किया और उस चीज़ पे हमेशा खुश भी रहा।
अच्छा, हालात, हरीफ टीमें, नाकिदीन, इन सब से लड़ने का हौसला आपके अंदर कहाँ से आया?
मेरे ख्याल में यही आपकी ज़िंदगी में एक चैलेंज होता है थ्रू आउट। अब जब तक इंसान जिंदा रहता है उसकी डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना होता है, और यही एक ज़िंदगी का मज़ा भी है कि आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ को किस तरीके से टैकल करते हैं और उसमें से किस तरह निकलने की कोशिश करते हैं। और मेरे ख्याल में इस चीज़ को इसी तरह से ही मैंने कोशिश की डील करने की।
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس نے کہا ہے کہ مصباح الحق کے جانے کے بعد پاکستانی بیٹنگ میں خلا ضرور پیدا ہوگا، مگر پاکستان میں کرکٹ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور یہ خلا جلد ہی پر کر لیا جائے گا۔ انہوں نے یہ باتیں ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور سے ایک انٹرویو میں کہیں، جس میں عبدالرشید شکور نے ان سے سب سے پہلے تو یہی پوچھا کہ پاکستان کے لیے تو ورلڈ کپ کب کا ختم ہوا؟ یقیناً ٹیم مینجمنٹ اب تو جائزہ لے چکی ہوگی کہ ورلڈ کپ میں پاکستانی بیٹنگ ناکام کیوں رہی۔
دیکھیں، جب آپ پاکستان سے اٹھ کے ان کنڈیشنز میں آ کے کھیلتے ہیں تو آپ کو کچھ وقت ضرور چاہیے ہوتا ہے۔ آپ انڈیا کی ٹیم کو اٹھا کے دیکھ لیں تو انڈیا کی ٹیم کو بھی تقریباً 2 سے 2.5 مہینے لگے اس کنڈیشنز کو اڈیپٹ کرتے ہوئے، کیونکہ اگر آپ ٹیسٹ سیریز میں دیکھیں، ٹیسٹ سیریز بھی بری طرح وہ لوگ ہارے، ون ڈیز میں ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اسکول بوائے ٹیم ہے، تو ایونچولی 2-1 مہینے کے بعد ان کو بھی احساس ہو گیا، طریقہ کار ان کو سمجھ آ گئی، ان بہت سی پچوں پہ کھیلنے کا طریقہ سمجھ آ گئی۔ ہم لوگ کیونکہ ایک تو جب یہاں پہ آئے، آنے سے پہلے جو کیمپ لگا، ہو سکتا ہے یہ آپ سب کو ایسا لگے کہ جیسے میں ایکسکیوز دے رہا ہوں، لیکن یہ ایکسکیوز نہیں ہے، یہ فیکٹس ہیں کہ جی وہاں پہ بھی کیمپ بھی 4 دن کا کیمپ لگا جس میں دھند تھی بہت سارے، پھر یہاں آ کر بھی نیوزی لینڈ کنڈیشنز میں بھی اس طرح کی پریپریشن نہیں ہو سکی جس طرح کی ضرورت تھی، اور بہت جلدی تھا۔ 92 کا ورلڈ کپ اٹھا کے دیکھیں گے تو ٹیم 4-5 ہفتے پہلے آئی تھی، اس لیے وہ کنڈیشنز اڈاپٹ کر لی تھی۔ تو آئی تھنک یہ بھی کسی حد تک یہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہمارے لڑکوں کو ایڈجسٹ کرنے میں بہت پرابلم ہو رہی تھی، باؤنسی پچز پر کھیلنے کا اندازہ اتنا نہیں ہو رہا تھا، اتنا ٹائم نہیں ملا، جس کی وجہ سے آئی تھنک ہمیں سفر کرنا پڑا۔ بالکل لوپ ہول ضرور ہیں ہماری پاکستان کی بیٹنگ میں، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی مسئلہ ہے۔ ہمیشہ اکا دکا پلیئر آتے ہیں، انضمام آیا، یوسف آیا، یونس آیا، اب ہمارے تھوڑا سا ایک گیپ سا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے یونس کے جانے کے بعد، جب بھی یونس سوچیں گے جانے کا، یونس کے بعد جانے، مصباح کے جانے کے بعد تو ایک تھوڑا سا ہال نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے میری امید ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے، آصف شفیق جیسے پلیئر ہیں، اظہر ہے، حارث سہیل ہے، یہ پاکستان کا آئی تھنک فیوچر ہیں، تو ٹیلنٹ ہے، اٹس جسٹ اے میٹر آف پٹنگ تھنگز ان آرڈر۔
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ کے ساتھ سلطان محمود۔
شارجہ میں پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے ساؤتھ افریقہ ویمن کرکٹ ٹیم کے خلاف 3 میچوں کی 2020 ویمن کرکٹ سیریز 2-1 سے جیت لی۔ اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ نے 3 میچوں کی ویمن ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سیریز 2-1 سے جیتی۔ آسٹریلیا کے 3 کھلاڑی انڈین پریمیئر کرکٹ لیگ کی ٹیموں کے کپتان مقرر کر دیے گئے ہیں، ڈیوڈ وارنر سن رائزرز حیدرآباد، جارج بیلی کنگ 11 پنجاب، اور شین واٹسن راجستھان رائل کی قیادت کریں گے۔ انڈین پریمیئر لیگ اگلے ماہ انڈیا میں شروع ہو رہی ہے، کولکاتا نائٹ رائیڈرز، ممبئی انڈینز اور دہلی ڈیئر ڈیول بی لیگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ 5ویں ایشین بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ مئی کی 1 تاریخ سے مسقط میں منعقد کی جائے گی۔ چیمپئن شپ کی تیاری کے لیے پاکستان ٹیم آج کل دوحا میں فرینڈلی میچ کھیل رہی ہے۔ پہلے میچ میں قطر نے پاکستان کو 1-2 سے ہرایا۔ پولو ورلڈ چیمپئن شپ چلی میں شروع ہو گئی ہے، پاکستان بھی چیمپئن شپ میں حصہ لے رہا ہے۔ پاکستان کو اپنا پہلا میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلنا تھا جو بارش کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا، یہ میچ اب کل کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے نامور ریسلر سردار پہلوان منگل کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے ماسکو میں ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ جیت کر چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا، جس کی وجہ سے وہ ماسکو چیمپئن کہلاتے رہے۔ انہوں نے کئی انٹرنیشنل مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتے، کامن ویلتھ اور ایشین گیمز میں بھی انہوں نے گولڈ میڈل جیت کر پاکستان ریسلنگ میں منفرد مقام حاصل کیا۔
اسی کے ساتھ کھیل کے میدان سے احمد رضا کو اجازت دیجیے۔
برطانیہ میں نوجوانوں کو شدت پسندی سے بچانے کے لیے اب انٹرنیٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں برطانیہ میں کچھ علماء کرام نے عقیقہ نامی ایک جریدے کا اجرا کیا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ کو bbcurdu.com پر آنا ہوگا۔ اور یہیں پر اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں دوسرے نمبر پر ہمارا یہ فیچر پڑھا جا رہا ہے کہ یمن کی جنگ میں پاکستان کی شمولیت تباہ کن ہوگی۔ سیربین اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے کرس ہینسن نے، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق۔ ماہ پارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اب اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ پیش کریں گی نخبت ملک۔
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کی علاقائی سالمیت کو خطرے کی صورت میں اس کے دفاع کا وعدہ کیا ہے، تاہم وہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بن رہا اور اس بارے میں کسی بھی فیصلے کی صورت میں پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ادھر یمن میں دوسری رات بھی سعودی اتحادی فورسز کی جانب سے حوثی قبائل پر دارالحکومت صنعاء میں فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق کم سے کم 18 افراد مارے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے وزارت داخلہ کی درخواست پر صدر مملکت کو موت کی سزا پانے والے سولت مرزا کی پھانسی پر عمل درآمد ایک مہینے تک مؤخر کرنے کی ایڈوائس بھیجی ہے۔ جرمن سرکاری وکلاء نے کہا ہے کہ انہیں ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جرمن ونگز کے طیارے کے حادثے کا کو پائلٹ ذہنی مریض تھا اور اس نے اپنی بیماری اپنے ساتھیوں سے چھپائے رکھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔